پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بدھ کو 2 دستی بم حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 12 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پہلا دستی بم حملہ کوئٹہ کے کاروباری علاقے ڈبل روڈ پر ہوا، جہاں حجام کی ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم پھینکنے کے بعد خودکار ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ کی۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والے 11 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 2 زخمیوں کے تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پہلے حملے کے کچھ ہی دیر بعد کوئٹہ کے سریاب روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم حملہ کیا، جس میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے تسلیم نہیں کی ہے، لیکن حکام شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے قبل بھی پرتشدد واقعات کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ اور پشاور کے نزدیک ایک اسکول پر ہینڈ گرینیڈ کے حملے میں ایک خاتون ٹیچر ہلاک اور 3 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک ماہ قبل اسکول انتظامیہ کو دھمکی آمیز خط ملا تھا۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2.95 روپے فی لیٹر تک کمی کی منظوری دی ہے، جس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 2.94 روپے فی لیٹر کمی کے بعد اب 103.62 روپے ہو گئی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما اور نئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں باہمی مذاکرات کیے، جس کے بعد اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے گا اور بھارتی مارکیٹ تک آسان رسائی کے لیے بقول ان کی حکومت نے پہلے ہی نہ صرف پالیسی بلکہ طریقہ کار میں بھی ضروری رد و بدل کیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 2 مسافر ریل گاڑیوں کے درمیان تصادم میں 12 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ گورکھپور ریلوے اسٹیشن کے قریب منگل کو رات گئے پیش آیا۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے 12 مسافروں کی لاشوں کو ڈبوں سے نکال لیا گیا ہے، جبکہ اس حادثے میں زخمی ہونے والے 44 افراد کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بدھ کے صبح سیکیورٹی فورسز کی بسوں پر ہونے والے 2 خودکش بم حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے مطابق پہلا خودکش حملہ افغان نیشنل آرمی کے جوانوں کو لے جانے والی ایک بس پر ہوا، جس کے کچھ ہی لمحوں بعد ایک دوسری بس پر بھی ایسا ہی حملہ کیا گیا۔ طالبان نے کابل میں ہونے والے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ یہ ان کی جاری کاروائیوں کا ایک حصہ تھا۔ شام کے مرکزی شہر ہومس میں بدھ کے روز دوہرے کار بم دھماکوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ الوائت اکثریت والے اس علاقے میں یہ دھماکہ ایک پرائمری اسکول اور ہسپتال کے نزدیک ہوا۔ یہ فرقہ شیعہ مسلمانوں کی ایک شاخ ہے، جس سے صدر بشار الاسد تعلق رکھتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ کس نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور مشرقی یوکرین میں 10 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب باغیوں کے قبضے والے شہر دونیتس کے ایک اسکول اور منی بس کے قریب توپ کے گولے پھٹ گئے۔ 4 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب اسکول کی عمارت کے نزدیک یہ گولا پھٹ گیا۔ طالب علموں کا اسکول کا یہ پہلا دن تھا۔ ایک علیحدہ واقعے میں منی بس پر گولہ گرنے سے 6 افراد ہلاک ہوئے۔ ہانگ کانگ میں ہزاروں مظاہرین جمہوری اصلاحات کے مطالبے کے ساتھ بدھ کو بھی سڑکوں پر موجود ہیں، جبکہ اسی دوران یہاں چین کی 65ویں یوم آزادی کی تقریب بھی سرکاری طور پر منائی گئی۔ مظاہرین نے علاقے کے چیف ایگزیکٹو کی تقریر کے دوران شور و غل کیا۔ پرچم کشائی کی تقریب کے دوران درجنوں طلباء نے اس وقت نعرے بازی کی جب چین کا قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا۔ کچھ نے جھنڈے کی طرف پشت کر لی۔ امریکہ میں ایبولا کا پہلا مریض سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد حکام نے مریض کے ساتھ رابطے میں آنے والے افراد کی سرگرمی سے تلاش شروع کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام امریکہ اور افغانستان کے درمیان دستخط شدہ باہمی سیکیورٹی معاہدے کی خبر سے شروع کریں گے، جس پر بعض اطلاعات کے مطابق پاکستان نے امریکی اہلکاروں سے بھی بات کی ہے. آگے چل کر ہم اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کا ادارہ یو این ایچ سی آر کی پاکستان میں مقیم افغانوں کو ہدایت، پشاور اور بلوچستان میں بم دھماکے، اور آخر میں اوباما مودی ملاقات اور ہانگ کانگ میں احتجاج پر بات کریں گے. اور آپ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کئی موضوعات میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. تو کیونکہ پہلے موضوع پر کوئی تازہ اطلاع نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے مہمان کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد، اور ان کے ساتھ ہیں یہاں شکاگو سے یو ایس پاک ڈیموکریسی فورم کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. تو رستم شاہ محمد سے ابتدا کرتے ہیں. محمد صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی رستم شاہ محمد، بتایا جا رہا ہے کہ رستم شاہ محمد لائن پر ہیں اور ان کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں. محمد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف آتے ہیں جو کہ شکاگو میں ہیں، یہاں امریکہ میں ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل، آپ بتائیے کہ اس وقت طالبان نے تو بائی لیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ کی مخالفت کی ہے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں دھماکے ہوئے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کرنا کیوں کر ضروری ہو گیا تھا؟
گزارش یہ کہ امریکہ کی بہت خواہش ہے کہ افغانستان مستحکم ہو، اور افغانستان کے جو رورل ایریاز ہیں، جو افغانستان کے دور دراز علاقے ہیں، ان تک افغانستان کی حکومت کی رسائی ہو، اور وہاں عوام کو تحفظ ملے، اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل دہشت گردی اور عالمی دہشت گردی کے لحاظ سے جو پناہ گاہیں وغیرہ موجود ہیں وہ ساری ختم ہوں، اور اگر اس کسی قسم کی کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے تو افغان حکومت وہاں پہ جا کے ان کو، ان علاقوں کو سیکیور کر سکے، اور جو لوگ ایسے کام میں شامل ہوں ان کو پکڑا جا سکے اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے. افغانستان کے اوپر امریکہ نے بہت اپنا سرمایہ لگایا، اور اپنے یہاں کے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے وہ نکلیں تو اس کا وہی حال ہو جو عراق کا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سیکیورٹی اگریمنٹ جو ہے وہ اس ایریا میں، افغانستان، پاکستان، ایران، اس علاقے میں استحکام لانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا.
اچھا،
اور یہی سب سے بڑی ہے.
جی ڈاکٹر روہیل ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد لائن پر ہیں، اور محمد صاحب آپ کو خوش آمدید.
مہربانی، شکریہ.
تو ہم کچھ اطلاعات دیکھ رہے تھے جس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ آج پاکستان، امریکہ کے پاکستان میں سفیر نے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، لیکن کچھ اس طرح کی اطلاعات کی کنفرمیشن نہیں مل رہی ہے. آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے امریکی اہلکاروں سے بات کی ہے بائی لیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ کے بارے میں، کیونکہ میاں نواز شریف یہاں بھی تشریف لائے تھے اقوام متحدہ کے سیشن کے لیے. یہ بتائیے کہ پاکستان کا کوئی موقف ہے اس بی ایس اے کے بارے میں جو افغانستان اور امریکہ کے درمیان سائن ہوا ہے؟
دیکھیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ہے سٹیٹس کو کا. امریکن فوجیں 12 سال وہاں رہی ہیں، 10 سال اور بھی رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں لڑائی ہے، جو کانفلکٹ ہے، وہ جاری رہے گا، اور اس کے نتیجے میں جو افغانستان، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو واقعات ہوتے رہیں گے، جو ڈیسٹیبلائزیشن وہاں ہوگی، جو انکرشنز ہوں گی وہ بھی جاری رہیں گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پہ تو اثر پڑے گا افغانستان کی کنٹینیونگ کانفلکٹ کا، لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کوئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ معاہدے کے بعد کچھ نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے جسے پاکستان کو سامنا کرنا ہوگا یا پاکستان کو جو نتائج ہیں بھگتنا ہوں گے. پاکستان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے. امن صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب وہاں سے بیرونی فوجیں چلی جائیں اور ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک گارمنٹ وہاں پہ تشکیل دی جائے جو افغانوں کے جو وہ ہے ایکسپریشن ہے ان کو ریفلیکٹ کرتی ہو. تو یہ اس کے لیے پاکستان کوئی زیادہ کام نہیں کر رہا، یا کوئی یہاں پہ ویژن کی کمی ہے یا کیپیسٹی کی کمی ہے، جو بھی ہے. لیکن چونکہ باقی جو ہمسائے ہیں یا ریجن کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان کے اسٹیکس ہیں، ان کے کنسرن ہوں گے پاکستان کے اسٹیکس ہیں، لہذا پاکستان کو آگے بڑھ کے اس مسئلے کے حل میں مدد دینی چاہیے جو اس وقت پاکستان بدقسمتی سے نہیں کر رہا. رہی آپ کی یہ بات جو بائیلیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ، تو جیسے میں نے عرض کیا اس سے کوئی نئی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی. یہ جو صورتحال چلی آ رہی ہے اسی طرح یہ سچویشن جاری رہے گی. یہ کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک جو بنیادی مسئلہ ہے وہاں پہ، جو کانفلکٹ کی وجہ ہے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ایڈریس نہیں کریں گے، ریزالو نہیں کریں گے، تو ایک آدمی کے جانے سے دوسرے کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
جی جی. محمد صاحب، آپ کے بھی علم میں ہے کہ امریکی اپنی افواج امریکہ نے اپنی افواج نکالنا شروع کر دیا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 10,000 فوجیں رہیں گی 2014 کے آخر تک افغانستان میں، اور تقریباً 2,000 نیٹو کے ٹروپس وہاں ہوں گے. تو یہ جو 12,000 کی فوجیں ہیں، امریکی فوجیں ہوں گی افغانستان میں، اس کا پاکستان پر کوئی اثر پڑے گا؟
نہیں، اس کا پاکستان پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ صرف 10,000 فوجیں نہیں ہیں، 10,000 فوجیں تو سرکاری ہوں گی جو ایگریمنٹ میں درج ہے. اب یہ اگلے سال تک ہوں گی یا 10 سال تک ہوں گی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنٹریکٹر کی سیکورٹی فورسز ہیں جو اس وقت کوئی 20-21,000 کے لگ بھگ ہیں، اور جن میں تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے ایکس جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اور آدھے لوگ سویلین ہیں. تو وہ جو کنٹریکٹر کی جو سیکورٹی فورس ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے تنازع کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 9 ملٹری بیسز ان کی کنٹرول میں رہیں گی، اور امریکن فوجیوں کو امیونٹی بھی حاصل ہوگی پروسیکیوشن سے، جو کام وہ کریں گے، جو ایکشن وہ کریں گے، جو اپنے اپنے جو ملٹری بیسز ہیں ان کے اندر جو لوگوں کو وہ سزائیں دیں گے یا کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو اب کوئی افغان عدالت ان کو ٹرائی نہیں کر سکے گی. تو یہ باتیں جو ہیں اشرف غنی کو تو شاید منظور ہوں گی، کیونکہ وہ کرزئی صاحب کو، اشرف غنی کو، عبداللہ کو، لیکن افغانستان کے عوام اس کو پسند نہیں کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں جو مسئلہ ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے، اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اس طرف کوئی قدم آگے بڑھائے جائیں.
جی ڈاکٹر طاہر روہیل، آج بھی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اور کوئی اس طرح کا اب تک تو کوئی منفی بیان نہیں آیا ہے بی ایس اے کے بارے میں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے بعض تحفظات ہیں اس بی ایس اے کے حوالے سے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ابھی نہیں ہونے چاہیے، یا امریکی امداد کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بی ایس اے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
بی ایس اے میں
پاکستان کا بڑا مسئلہ
جی جی ڈاکٹر طاہر روہیل بات کر رہے ہیں. جی محمد صاحب
جی سوری، مجھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی ایس اے یا امریکی افواج کی یا نیٹو افواج کی موجودگی جو ہے، اس میں جو ریٹوریکل یا جو نظریاتی یا جو نعرے کی حد تک یا پروپیگنڈے کی حد تک جو دائیں بازو کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے، جس سے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ غیر ملکی افواج ہیں، وہ بات اپنے اس تک رہے گی اور یہ ہتھ کنڈا ان کے پاس رہے گا لیکن پاکستان آرمی کی کافی عرصے سے یہ پوزیشن رہی ہے، بلکہ پاکستان آرمی کی ایک الگ یہ پوزیشن تھی کہ امریکہ کو اس خطے سے اتنی جلدی ودرا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو فل فورس کے ساتھ اپنے جو 80,000 یا 1,00,000 کے قریب آرمی تھی اس کے ساتھ افغانستان میں موجود رہنا چاہیے اور افغانستان میں استحکام لانے کے لیے امریکہ کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن جب امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، خاص طور پہ صدر اوباما نے یہ جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے، تو اس کے ریئیکشن میں پاکستانی افواج نے اپنے آپ کو دوبارہ سے پوزیشن کرنا شروع کیا، ایک نعرے کی حد تک، ایک نظریے کی حد تک، اور نئے حالات کی موجودگی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکہ تو ابھی جا ہی رہا ہے، تو امریکہ جب جائے گا تو جو تھوڑی سی فورس رہ جائے گی اس کو افغانستان اس کی مدد سے افغانستان کیسے مستحکم ہوگا، اور اگر ہوگا یا نہیں ہوگا تو دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات مناسب ہے کہ کوئی اوور آل کوئی ایسی آج کے بی ایس اے سائن ہونے سے کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن پاکستان کی یہی خواہش تھی کہ افغانستان میں استحکام جو ہے وہ امریکی افواج کی موجودگی سے ہو. لیکن پاکستان کے پاس ایک وہ جو ان کی ٹیم بھی ہے، اس میں پاکستان آرمی کی اور جو ان کے طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کی زبان میں فرق رہتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کے طالبان یا پاکستان کے دائیں ونگ ملٹنٹ دائیں ونگ بازو کی طرف سے وی ایس اے کے مخالف کچھ باتیں یا تقاریر یا کچھ ان کا جو وٹریول ہے یا ان کا جو زہر ہے وہ سامنے آتا رہے گا.
اچھا جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے خانہ وال سے خوشی محمد نے. جی جناب. جی وعلیکم
السلام. علیکم.
جی کہیے.
ہیلو.
جی کہیے.
ہاں میں ابولا مرض کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ کو.
نہیں ابولا کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہم لوٹتے ہیں افغانستان کے معاملے پر. محمد صاحب، ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے اپنا سامان نکالنا اس نے شروع کر دیا ہے، لیکن ہم یہ سن رہے ہیں کہ بذریعہ جہاز یہ سامان نکالا جا رہا ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر رستے کے ذریعے وہ نکالتے تو کم مہنگا پڑتا. تو اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟
دیکھیے لاجسٹک کے مسئلے تو ہیں اور یہ رستہ لمبا بھی ہے، بعض اوقات انسیف بھی ہے، اور لوگوں کو اب معلوم بھی ہے کہ امریکہ اپنا ہارڈ ویئر وہاں سے نکالے گا تو اس پر حملے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا حفظ ما تقدم کی خاطر وہ خرچہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ اپنی اس بات کو دہراؤں گا کہ جو امریکہ کی موجودگی سے افغانستان میں جو امن قائم ہوا وہ تو ہم نے 12 سال دیکھ لیا، 13 سال. اگر امریکی فوج کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ افغانستان میں امن آئے گا تو وہ تجربہ 13 سال ہم نے دیکھ لیا، اور اس 13 سال میں 130,000 تو لوگ مارے گئے اور 2,00,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، اور $1 ٹریلین امریکہ نے انویسٹ کیا، لیکن آج بھی 125 حملے روزانہ کوئلیشن فورسز پر ہو رہے ہیں. تو اگر امریکی فوج کی موجودگی سے یہی نتائج نکلنے تھے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال اور وہ کر دیں تو افغانستان کا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں پہ ان کے مفادات ہیں، ریجنل مفادات ہیں، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، ایران کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے حوالے سے، پاکستانی نیوکلیئر ایسٹس پہ نظر رکھنے کے حوالے سے ان کے مفادات ہیں، وہ اس لیے وہاں سے جانا نہیں چاہتے. لیکن اگر افغان نیشنل آرمی کا جو اٹریشن ریٹ اس وقت ہے 10%، اگر وہ 20-25% تک بڑھ جائے تو پھر یہ خطرہ ہوگا کہ افغانستان کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر اندر سے جو ہے وہ کولیپس ہونے لگا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 1,20,000 فارن ٹروپس کی موجودگی میں وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکا تو 10,000 امریکی ٹروپس کی موجودگی میں امن کیسے قائم ہوگا؟
اچھا
اور اگر یہ جو فوج اس وقت 10% کا اٹریشن ریٹ ہے, اگر یہ 25% تک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت کی تشکیل کے لیے قدم اٹھائے جائیں, جس میں کہ جو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں ان کو مین سٹریم کیا جائے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے, انسرجنسی کی ختم ہو, ملٹنٹ کی ختم ہو, کانفلکٹ ختم ہو جائے.
جی جی محمد صاحب صرف ایک منٹ رکیے گا. ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ کے علم میں تو ہے کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئیں عراق میں اور افغانستان میں وہ ڈیموکریٹک پارٹی نے شروع نہیں کیا, صدر اوباما کے دور میں نہیں ہوئیں, اور ابھی بھی آپ کے علم میں ہے کہ صدر اوباما شام اور عراق میں زمینی فوجیں بھیجنے سے کترا رہے ہیں. تو جس طرح سے محمد صاحب نے کہا کہ مزید اگر فوجیں بھیجی جاتی یا مزید رکتی افغانستان میں, اس سے آپ کیا حل دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ افغانستان نے خود حل کرنا ہے. افغانستان میں اس وقت ایک فنکشنل گورنمنٹ ہے. افغانستان کو آپ اگر پوائنٹ زیرو پہ لے جائیں, جہاں 9/11 جب ہوا تھا یا طالبان کی جب حکومت تھی, تو اس وقت وہ جو حکومت تھی اس کی نوعیت کیا تھی اور آج کی حکومت کی نوعیت کیا ہے؟ افغانستان میں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے, افغانستان میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, وہاں یونیورسٹیاں کھلی ہیں, میڈیا ہے, ایک آزاد خیال طبقہ وہاں موجود ہے, کابل شہر جو ہے وہ آباد ہے, بہت بڑے بڑے شہر آباد ہیں. اب امریکہ کو افغانستان کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. امریکہ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جب انہوں نے ویسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے طالبان کی حکومت کو گرایا, وہ الگ بحث ہے کہ انہوں نے صحیح گرایا یا غلط گرایا. افغانستان میں امریکہ گیا اور انہوں نے وہاں جو کچھ بھی ترقی کی, جو وہاں ادارے قائم کیے, جمہوریت قائم کی, ایک جدید ریاست کی جو انہوں نے بنیاد ڈالی اور کسی حد تک اس میں کامیاب ہوئے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ افغانی عوام کو دے دی گئی ہیں. اب افغانستان کے لوگوں نے خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہاں جو ملیٹنٹس ہیں, وہاں جو طالبان ہیں, ان کا جو طرز زندگی ہے اس کو کس حد تک افغان مین سٹریم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے, یا ان سے صلاح کس طرح کی جائے, ان کو حکومت میں حصہ داری کس طرح سے دی جائے, اور ان کو افغانستان کی سیکیورٹی اپریٹس میں کس حد تک لایا جائے اور کس حد تک نہ لایا جائے, یہ ساری باتیں افغانستان نے خود کرنی ہے. امریکہ کے لیے بیسٹ بھی ہوگا, ان کے لیے سب سے اچھی صورتحال یہ ہوگی جو جس طرح رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے سے ہتھیار ڈال دیں اور وہاں کی حکومت میں شامل ہو جائیں. ابھی بھی جو افغانستان میں جو حکومت ہے اس میں پرانے وار لارڈز جو ہیں, جنہوں نے بہت قتل کیے, بہت مظالم اٹھائے, مظالم کیے عوام کے اوپر اور لوٹ مار کی افغانستان میں, وہ حکومت کا حصہ ہیں. تو اسی طرح طالبان بھی حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں, لیکن یہ کام جو ہے یہ افغان حکومت اور افغانستان کی اپنی ذمہ داری ہے. جو امریکی
جی جی ڈاکٹر طاہر روہیل, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے یو ایس پاکستان ڈیموکریسی فورم کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے کہ یو این ایچ سی آر نے افغان پناہ گزینوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے کارڈز کا اندراج کریں تاکہ ان کو جو ضروری سہولتیں ہیں وہ میسر ہو سکیں. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان ہیں. ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا ناصر محمود نے. آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر نے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے توسیع شدہ شناختی دستاویز متعلقہ مراکز سے حاصل کر لیں۔ یہ اعلان ایسے افغان مہاجرین کے لیے کیا گیا ہے جن کے کارڈ کی میعاد 31 دسمبر 2012 کو ختم ہو گئی تھی اور ان کے عارضی قیام میں حکومت نے 6 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ بعد ازاں یو این ایچ سی آر نے ان کے کارڈز کی تجدید کا عمل رواں سال کے اوائل میں شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ 2014 کے اواخر تک جاری رہے گا۔ ادارے کی پاکستان میں ایک عہدیدار دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس کارڈ کی افغان پناہ گزینوں کے لیے اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا،
پاکستان میں بغیر کسی ہراسمنٹ کے 2015 کے آخر تک رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کارڈ آپ تمام افغان مہاجرین کو جن کے پاس یہ کارڈ ہے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ فورنرز ایکٹ کے تحت اگر وہ کبھی اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان میں ایک لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کارڈ کے ہولڈر جو والدین ہیں ان کے ہاں جن بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ان سارے بچوں کو برتھ سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی اہم دستاویز ہے ان بچوں کے مستقبل کے لیے۔
یو این ایچ سی آر کے مطابق اس کارڈ کے حامل افراد کو وطن واپسی پر اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کی طرف سے سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی جبکہ افغان حکومت بھی ان کو وطن واپس آنے والے شہری کے طور پر تسلیم کرے گی۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 15 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین موجود ہیں جبکہ لگ بھگ 10 لاکھ افغان باشندے رجسٹریشن کے بغیر ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان دنیا میں پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں لاکھوں افغان مہاجرین 30 سال سے زائد عرصے سے مقیم ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی دنیا اسلم خان، آپ کو خوش آمدید۔ یو این ایچ جی جی، تو آپ نے ایک اہم بات کی اور اس کی ذرا تفصیل ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ ملک میں ایک اس وقت آپریشن چل رہا ہے، بلکہ 2 آپریشنز چل رہے ہیں۔ ایک تو شمالی وزیرستان میں ضرب عزب چل رہا ہے اور دوسرا کراچی میں، اور اس میں بہت سارے افغان پناہ گزین جو ہماری معلومات ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو کیا اگر ان کے پاس دستاویزات نہیں ہیں تو انہیں افغانستان بھیجا جائے گا؟
یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اسی لیے یو این ایچ سی آر نے اس بات پہ زور دیا کہ افغان مہاجرین جن کے کارڈ 2012 میں ایکسپائر ہو گئے تھے، اس وقت تقریباً 16 لاکھ میں سے 1,20,000 ایک شدہ کارڈ نہیں لیے۔ آپ نے ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی ملک میں سیکیورٹی حالات میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہے تو جب بھی آپریشن شروع ہوتا ہے اس کا نیچرلی پہلا ٹارگیٹ افغان ریفیوجیز ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، کیونکہ افغانوں کی پاکستان میں دو قسم رہتے ہیں، ایک وہ جو ریکگنائز ریفیوجیز کے طور پہ رہتے ہیں جن کو حکومت پاکستان نے پی او آر کارڈ دیے ہیں، ایک وہ جو الیگل امیگرنٹس کے طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی لیگل دستاویز نہیں ہوتا پاکستان میں قیام کے لیے۔ تو اگر کوئی افغان باشندہ جو پیوا کارڈ ہوگا وہ ان سیکیورٹی خدشات کے تحت اس کو نظر بند کیا جاتا ہے، آربیٹری اریسٹ اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے یو این ایچ سی آر فوری طور پہ لیگل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایکسپائر کارڈ کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے یا پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے ہمارے پاس یو این ایچ سی آر کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر ایسے لوگ جرائم میں ملوث ہیں تو یقیناً پاکستان کی جو سرزمین کا قانون ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن اگر ان کو صرف محض شک کی بنیاد پہ یا فورنرز ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہو اور وہ رجسٹرڈ مہاجرین ہو جن کے پاس کارڈ پی او آر کارڈ ہو جس کے اوپر 2015 کی ایکسپائری ڈیٹ ہو، ایسی صورت میں یو این ایچ سی آر حکومت پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہا ہے کہ لوگوں کو ہمیں
اسٹیٹ کو نہ بنایا جائے۔ جی جی، اور جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے اس میں کہا گیا کہ 15 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین ہیں جنہوں نے اپنے کارڈز کا اندراج نہیں کیا ہے اور توسیع شدہ دستاویزات حاصل نہیں کیے ہیں، تو ایسے لوگ کن کن سہولیات سے محروم رہیں گے؟
حساب کر دیں ٹوٹل پاکستان میں رجسٹر والوں کی تعداد 16 لاکھ تھی اور رجسٹریشن کارڈ رینیول کا عمل اس سال کے شروع میں شروع ہوا تھا جو جون تک رہا, لیکن جون میں ہمیں ہوا کہ کیونکہ سارے 16 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین نے اپنے کارڈ نہیں لیے تو اس میں توسیع کر دی
گئی,
صرف 1,20,000 ایسے افغان مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے نئے کارڈ نہیں لیے ہیں اور 1,82,000 نئے کارڈ ان بچوں کو دیے جائیں گے جن کی عمر اب 5 سال سے زائد ہو چکی ہے. سب سے اہم چیز اس دستاویز کی ہوتے ہوئے یو جی آر کی طرف سے تو قانونی تحفظ افغان مہاجرین کو فراہم کیا جاتا ہے, دوسرا جو اسسٹنٹ کارانہ واپسی کا عمل ہے افغان مہاجرین کا یو این ایچ سی آر کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جو لوگ اس کارڈ کے حامل نہیں ہیں ان کو جو $200 کی قسط کی امداد مل رہی ہے واپس افغانستان جاتے ہوئے وہ اس $200 امداد سے بھی محروم رہیں گے, اور پاکستان میں کیونکہ ان کا لیگل غیر قانونی ہوگا اس لیے ان کے سر پہ ہمیشہ یہ حساب منڈلاتے رہیں گے کہ اگر وہ کبھی سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں پکڑے گئے تو ان کی ڈپوٹیشن جو ہے وہ یقینی ہے, اور ایسی صورتحال میں یو این ایچ سی آر ان کو کوئی قانونی تحفظ فراہم نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ بچوں کی رجسٹریشن لنک ہے ایچ پی او آر کارڈ کے ساتھ, جو بھی پاکستان میں افغانوں کے لیے اور کیمپ بیسڈ افغان ریفیوجیز کے لیے سپورٹ یا اسسٹنس دیتا ہے وہ انہیں پی او آر کارڈ کی بیس پہ دیا جاتا ہے.
جی جی, اور کیونکہ اب ہم بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے افغانستان سے اور بہت سارے افغان واپس جانا چاہتے ہوں گے, تو وہ 16 لاکھ کے قریب لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا ہے ان کو کرنا چاہیے تاکہ یو این ایچ سی آر کے سے وہ $200 لے کر واپس اپنے ملک چلے جائیں. بہت شکریہ, یہ تھیں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ان دی نیوز میں ہم دو دہشت گرد حملوں کے بارے میں بات کریں گے باری باری, ایک جو کہ پشاور میں ہوا ہے اور دوسرا جو کہ کوئٹہ میں ہوا ہے. پشاور میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دستی بم پھینکا گیا اور یہ اسکول کے بعض طلباء بھی اس میں زخمی ہوئے. آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا سے. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
یہ واقعہ پشاور کے قریبی علاقے شفقدر میں بدھ کی دوپہر پیش آیا, جہاں عسکری فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج فار گرلز میں نامعلوم افراد نے دو دستی بم پھینکے. اسکول کے ڈائریکٹر بارامن شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دستی بم پھٹنے سے کلاس روم کے باہر موجود ایک استانی ہلاک ہو گئی, جبکہ بچے اور دیگر اساتذہ کمرہ جماعت میں ہونے کی وجہ سے ان دھماکوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے. ان کے بقول دھماکوں سے اسکول کی کڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لیکن عمارت کو قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا. بعض اطلاعات کے مطابق اسی اسکول کو ایک ماہ پہلے نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکی ملی تھی کہ وہ بچوں کا اسکول یونیفارم شلوار قمیص رکھے نہ کہ پینٹ شرٹ, لیکن بارامن شاہ نے ان اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے کہا,
2 سال پہلے ایک گیٹ کے ساتھ کسی نے ایک بوری میں کچھ رکھا تھا جو کہ پٹ گیا تھا اور اس سے تھوڑا نقصان ہوا تھا, وہ میرے خیال میں کوئی پٹاخے وٹاخے قسم کی سیٹی یا ڈرانے والی بات تھی, اور باقی نہ مجھے کوئی دھمکیاں ملتی رہی ہے نہ اسکول کو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پینٹ تو ابھی یہاں پہ کئی اسکولوں میں چل رہی ہے یونیفارم تو نہیں, یہاں باقی تو یونیفارم لڑکیوں کا تو شلوار قمیص ہے اور بوائز کا پینٹ اور شرٹ ہے, تو پینٹ شرٹ تو یہاں اور بھی بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں ہے.
قبائلی علاقے میں امن ایجنسی سے ملحقہ شفقدر میں اس سے پہلے بھی دہشت گردانہ واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں عام شہریوں کے علاوہ سیکورٹی فورسز پر بم حملے بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں خصوصاً مومن ایجنسی میں شدت پسند اسکولوں کو بارودی مواد کے دھماکوں سے نقصان پہنچاتے رہے ہیں. حال ہی میں صوبائی وزیر تعلیم محمد عاطف نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ صوبے میں 750 تباہ شدہ اسکولوں میں سے 650 کی تعمیر نو ہو چکی ہے جبکہ 100 اسکولوں کی بحالی کا کام جاری ہے. شمیم شاید وائس آف امریکہ پشاور.
جی تو ہم امن تحریک کے بانی رکن مختار اب باچا کی طرف آتے ہیں. باچا صاحب آپ نے یہ رپورٹ سنی اور کچھ آپ اپنا تجزیہ پیش کیجئے کہ یہ واقعہ ہم بہت دنوں کے بعد سن رہے ہیں, خاص طور پہ جب سے ضرب عزب شروع ہوا ہے, تو آپ کیا کمزوریاں دیکھتے ہیں اس وقت نظام میں؟
ضرب عزب سے توقعات بنی تھی کہ ممکن ہے کہ یہ سلسلے اگر تھوڑی سی طوالت بھی لے لے تو کم سے کم یہ ختم ہونے کی طرف ایک قدم ہوگا, اور عسکری قیادت اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہیں, لیکن درد ورنوں کی وجہ سے یہ بات لوگوں کے ڈسکشن میں زیادہ نہیں آئی. لیکن آبزرویشن یہ ہیں کہ وہی گڈ اور بیڈ طالبان کا مسئلہ اسی طرح سے برقرار ہے جس طرح سے پہلے تھا, اور اس گڈ اور بیڈ طالبان میں جب تک فرق یعنی یہ ختم نہیں کرنا ہوگا تو یہ ہمارے بچے, ہمارے مدرس, ہمارے سب کو یہ سب دیکھنا پڑے گا ایک دن یا دوسرے دن. جو انسیکیورٹی پہلی ہوئی ہے تو یہ گڈ اور بیڈ خدا کے لیے ابھی تو چھوڑو نا. انہوں نے یہ جو ابھی عید کے قربانیوں کے کال جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے 144 لگا دی ہے کہ ان کو قربانی کی کال نہ دو. یہ کتنی مذاق خیز بات ہے کہ قربانی کی کال نہ دو, اس پر آپ 144 لگائیں گے, منع کریں گے, لیکن اس سب چیزوں کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلیاں لانا تمہارے مسلمانی کے خلاف ہے. خدا کے بندو اسٹیبلشمنٹ والو, اس پر ذرا یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اور تمہیں گالیاں دیتے ہیں لوگ. کامن مین گالیاں اسٹیبلشمنٹ ہی کو دے رہے ہیں, کب تک کرو گے اور اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ گڈ اور بیڈ میں تمہارا کیا آخر ہو گیا ہے؟ وہ گڈ ہے جو فوج پر حملہ نہیں کرتے, بھلے عوام پر کرے, اسکولوں پر کرے, گڈ ہے. گڈ ہے بیڈ وہ ہے جو تم پر عوام اور تم ایک دوسرے کے دشمن سمجھنے لگے ہو یا اسی طرف جاؤ گے. اگر ایسا ہوا اور ایسا ہو رہا ہے اور جیسا ہوا تو پیمانے لبریز ہو رہے ہیں. ایسی پالیسیاں جو ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, نہ کبھی ہو چکی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا 10-12 سال, اس میں آپ لوگوں کا خود تجربہ ہوگا کہ یہ پالیسیاں برقرار رکھنے میں آپ کی کتنی جانیں گئیں, عوام کی کتنی جانیں گئیں. یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے, اس میں پالیسی میں تبدیلی لانا لازمن ہے, اور اگر یہ لازمی نہیں ہے تو پھر عوام اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ نفرت والی فضا میں رہیں گے.
بادشاہ صاحب ہمارے ساتھ رہے کیونکہ آج بھی کوئٹہ میں ایک دہشت گرد واقعہ ہوا ہے, وہاں آپ جانتے ہیں کہ ناراض قوم پرست ہیں, عموماً وہی کرتے ہیں یہ کارروائیاں, لیکن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے. بہر کیف ہمارے ساتھ سینئر صحافی صدیق بلوچ لائن پر ہیں, اور بلوچ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. تو آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں عبدالستار کاکڑ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بدھ کو 2 دستی بم حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق پہلا دستی بم حملہ کوئٹہ کے کاروباری علاقے ڈبل روڈ پر ہوا, جہاں اجام کی ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم پھینکنے کے بعد خودکار ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ کی. اس واقعے میں زخمی ہونے والے 11 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا, جن میں سے 3 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. پہلے حملے کے کچھ ہی دیر بعد کوئٹہ کے سریاب روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم سے حملہ کیا, جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے تسلیم نہیں کی, لیکن حکام شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے قبل بھی پرتشدد واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں. شورش زدہ بلوچستان میں گزشتہ برسوں کی نسبت امن و امان کی صورتحال نسبتاً بہتر تھی, لیکن حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر پرتشدد واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. گزشتہ ماہ ہی کوئٹہ اور سبی میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ صوبے میں کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز اور سرکاری املاک کو نشانہ بنائے جانے کے علاوہ بلوچستان میں دیگر صوبوں سے آ کر یہاں پر آباد ہونے والوں پر بھی ماضی میں ہلاکت خیز حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں ایف سی تعینات ہے، جبکہ پولیس اور لیویز کے اہلکاروں کو فوج انسداد دہشت گردی کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں ایک سریع الحرکت فورس بھی تشکیل دی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردانہ واقعات میں ماضی کی نسبت کمی آئی ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی، تو بلوچ صاحب، آپ کا تجزیہ ہم سننا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ مختار باچا ہیں اور یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرب عزب سے بہت امیدیں تھیں، لیکن کیونکہ اب تک اچھے اور برے طالبان کی تمیز نہیں کی جا رہی ہے، یعنی اچھے وہ جو کہ پاکستانی فوج پہ حملے نہیں کرتے اور برے وہ جو کہ یہ حملے کرتے ہیں، لہٰذا آپ بتائیے کہ اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں شمالی وزیرستان میں، اس کے تناظر میں آپ بلوچستان کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ایک تو یہ کہ بلوچستان کا شمالی وزیرستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے۔
اچھا،
وہ بیسیکلی ریلیجیس موومنٹ ہے، یہ سیکولر موومنٹ ہے، یہ بلوچ جو ہے لبرل ہے، مذہبی جنوبی نہیں ہے، افغان اس کے مقابلے میں زیادہ مذہبی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ ستار کاکر کی رپورٹ تھی جو واقعہ ہوئے ہیں جو کوئٹہ شہر میں، اس میں ابھی ابھی خبر یہ آئی ہے کہ یونائٹیڈ بلوچ فرنٹ نئی کوئی چیز ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، معلوم ہوتا کہ وہ نیشنل شور ہے اور ملیٹنٹ ہے، اور انہوں نے یہ کارروائی کی ابھی ابھی 10 منٹ پہلے،
اچھا
یہ چلا آئی ہے، تو وہ اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سیکولرز کے خلاف ہے، ان کی پنجابی معلوم ہوتا مین دونوں واقعات جو ہے نا معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی پنجابی ہے، اور وہ سیکولرز کو
یہ بتائیے، جی جی بلوچ صاحب، یہ بتائیے، نیشنل پارٹی کی حکومت ہے، قوم پرستوں کی حکومت ہے بظاہر بلوچستان میں، کیا انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کو ٹیبل پہ لایا جائے؟
ایک تو بات کلیئر ہے بلوچستان میں، جو اوپینین ہے، ایک جو نیشنلسٹ کا گروپ جو ہے لیکن پاکستان رہنا چاہتا ہے، ایک نیشنلسٹ کا گروپ جو ہے پاکستان کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتا ہے اور میرے اسٹریم میں آنا چاہتا ہے، لوگوں کو لانا چاہتا ہے، اسے نیشنل پارٹی میں شامل ہے۔ باقی دوسرا جو گروپ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، بلوچستان کی آزادی چاہتا ہے، دونوں میں کنفلکٹ ہے، تو یہ ایک دوسرے کے طرف کا کسی کا کوئی ادب نہیں ہے، یہ ان کی کوششیں کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی ڈفرنٹ گروپس کی ڈفرنٹ کلاس کی ڈفرنٹ علیحدہ ہے، اور یہ نیشنل ڈیموکریٹ علیحدہ ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، جی
جی جی بتائیے، کیوں نہیں، اصل میں اس لیے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ امید کی جا رہی تھی کہ نیشنل پارٹی جو وفاق ہے اور جو ناراض بلوچ قوم پرست ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گی، کیا ایسا ابھی تک
جس کا کنسپشن تھا شروع سے، جس نے بھی امید رکھی، رات امید رکھی، رائٹ فرام دی ویری بگننگ یہ کلیئر تھا کہ جو یہ ہے شروع سے، اور وہ جو ہے وہ بالکل آزاد بلوچستان کا تھا، جس کا بگن پاکستان رہنے کا تھا، اسی وجہ سے جو ہے ان کے دوسرے کے پاس ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، لنکس نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں رہیں گے۔
اچھا، تو آپ کوئی عمومی طور پہ فرق نہیں دیکھ رہے ہیں، اور لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہے، ظاہر ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے وہاں شیعہ ہزارہ برادری جو ہیں بڑی تعداد میں قتل ہوتی تھی بلوچستان میں، وہ اب نہیں ہو رہا ہے، کچھ آپ بہتری دیکھ رہے ہیں اپنے صوبے میں؟
یہاں جو ہے یہ بندے سیکولر جو ہے وہ چاہے وہ عید کرتے ہیں یا اس کرتے ہیں، وہ ایک شیعہ نہیں ہو سکتا، حرکت نہیں ہو سکتا، وہ ہے نہیں، بلوچ نہیں ہے، بیسیکلی یہ پراکسی ہے، لشکر جنگی ہے ان کے لوگ ہیں, وہ ان کے آؤٹ فٹ ہیں, بینڈ آؤٹ فٹ ہیں, وہ کاروائی کرتے ہیں. جب یہ کہ کنار کے لوگوں کو کپتان نے شاہجہان کے قریب جا کے مارا, بچ کیا, قتل کیا, وٹر کیا ہوٹل کے اندر بال سازی مارے گئے. لیکن یہ سب کام جو ہے نا مقامی لوگ کرتے نہیں ہیں. شیعہ عراق جو ہے سینکڑوں سال سے بلوچ کے ساتھ رہے ہیں, کبھی کوئی شکایت نہیں. تو یہ جو ہے شکایت جو ہے یہ سناتن گروپ جو ہے, ملٹن گروپ جو ہے, ریلیجیس سناتن جو کہہ رہے طالبان کے آپشوٹ ہے, طالبان کے پاک ہے, یہ وہی لوگ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے اس کو اس کے ساتھ شیعہ کی کلنگ کو یہ بلوچ موومنٹ, یہ بلوچ تحریک, یہ بلوچ سیاست ہے, اس کو الگ رکھیں, یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
باچو صاحب, جی جی, صدیق بلوچ ہمارے ساتھ رہے ہیں. باچو صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لشکر جھنگوی کے جو حملے ہوا کرتے تھے کوئٹہ میں اور آس پاس, ان میں کچھ کمی آئی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
ایک حد تک تو نیشنل پارٹی نے اس پر کسی حد تک وہ کر لیا ہے, کسی حد تک. جو روڈز کراچی کو تھے, تینوں روڈز وہ اب کھلے ہیں, وہاں پر شام کے بعد کوئی ٹریفک وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اور جو روز روز خبریں آتی تھی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے خلاف, وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہیں. یہ کہ مکمل طور پر کنٹرول ہونا تو اس وقت ممکن ہوگا جبکہ پوری پالیسیوں میں سینٹرل گورنمنٹ کی پورے ملک کے لیے تبدیلی آئے گی. لیکن بلوچستان گورنمنٹ نے جو لوگ عام طور محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے اور اب نیاما کی صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے, لیکن وہ مسائل اب بھی ہیں اور یہ خطرے. اور خصوصاً ٹھیک ہے بلوچ سیکولر لوگ ہیں, لیکن اب وہاں پر بھی کچھ کچھ تھوڑے بہت گروپس اس طرح سے نکل آتے رہے کہ جو مختلف سیکٹیرین گروپس کو سپورٹ کرتے ہوتے ہیں. کوئی 72 کے قریب میں نے سنا تھا کہ اس طرح سے گروپس ہوتے تھے جو گورنمنٹ کی پشپناہی پر بنے ہوئے تھے, جس طرح سے ہمارے صوبے میں اپنے منگل باغ وغیرہ وغیرہ اس طرح سے سرکار نے بنائے ہوئے تھے دوسروں کے خلاف. تو کوئی 72 یا 75 کے قریب ایسے گروپس ہوتے تھے. اب وہ گروپس جو ہے نا وہ میرے خیال میں کافی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں. اس میں 2-4 گروپ ابھی بھی رہتے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ شرمچاریوں کے اور نیشنلسٹوں کے خلاف. اس طریقے سے جنگ لڑنا اور اس طرح سے خرابیاں بہت پیدا ہوتی ہیں, اس میں سیکٹیرزم بھی اندر آ جاتا ہے, لوگ مختلف راستے پر اپنا لیتے ہیں.
جی جی,
بہتری ضرور ہے.
جی جی, بہت شکریہ, کیونکہ ہم نے دونوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ایک ساتھ لیا. ہمارے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری دو موضوعات کی طرف آتے ہیں. اور موضوع, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی نے یہاں واشنگٹن میں امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی. اس سلسلے میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار ہیں, جبکہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر شمیم اختر کراچی سے بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ڈاکٹر منیش کمار سے ابتدا کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں، یہاں تو ہم نے دیکھا کہ صدر اوباما نے جس طرح ملاقات کی نریندرا مودی سے، بھارتی کمیونٹی بڑی تعداد میں نکل آئی اور انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، وہاں بھارت میں کیا رد عمل تھا اس بھارت امریکہ ملاقات کے درمیان کے بارے میں؟
یہ تو میڈیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ ایسا ایک بڑا ایونٹ میں یہ کنورٹ ہو گیا ہندوستان کے اندر، اور سارے لوگ چاہے وہ یو این جنرل اسمبلی کا بھاشن ہو یا پھر نیو یارک کے جتنے سارے کاریکرم ہو، وہ سارے لوگ رات رات بھر جگ جگ کر لوگوں نے جو ہے وہ اس پوری چیز کو دیکھا، اور کافی زیادہ لوگوں میں جو ہے ایک اتسکتا تھی اور ایک اچھا کام انہوں نے کیا بھارت اور امریکہ کے بیچ رشتوں کی ایک نئی نیو رکھی ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہاں پہ اور میڈیا میں جتنے کمنٹیٹرز ہیں اور جتنے سارے لوگ ہیں کوئی کرٹیسزم نہیں ہو رہا، سب شاباشی دے رہے ہیں مودی صاحب کو.
اچھا.
اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو بہت دنوں کے بعد ایک اچھا نیتا ہندوستان کو ملا ہے جو ورلڈ فورم پہ ہندوستان کی جو عزت کو جو ہے وہ اوپر لے کر جا رہا ہے.
اچھا پروفیسر شمیم اختر، آپ کو بھی ہم پروفیسر شمیم اختر کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر منیش کمار، یہ بتائیے کہ اس دورے سے، یہ جو مودی صاحب نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، اس سے بھارت کیا حاصل کرنے جا رہا ہے؟ جو جس طرح کی معاشی تعاون کی باتیں ہوئی ہیں، اس سے بھارت کو کیا ملے گا؟
دیکھیے اس میں دو تین باتیں جو سمجھنے والی ہیں کہ منموہن سنگھ 2011 کے بعد سے لے کر کے جو بھارت اور امریکی رشتے جو رہے اس میں تھوڑا جو ہے وہ ٹھنڈک ہوتا دکھ رہا تھا، تھوڑے نیوکلیئر لائبلٹی بل کو لے کر کے رشتے تھوڑے جو ہے وہ ڈھیلے پڑ رہے تھے. اس وجہ سے نریندر مودی نے سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ جو رشتوں کے بیچ جو گرماہٹ گرم جوشی جو ہونی چاہیے وہ اس کو پھر سے انہوں نے پیدا کیا. تو یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا پوائنٹ ہے. دوسری بات جو پہلی بار ایسا دکھ رہا ہے کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ کوئی ایک الائنس کے طرح نہیں بلکہ پارٹنر کے طرح ایک بیہیو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مودی جی نے جو بھاشن دیا اوباما، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے، جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہندوستان اور امریکہ صرف منگل گرہ کے اوپر مارس پہ ہی نہیں ملتے ہیں، ہندوستان زمین کے اوپر بھی جو ہے دونوں کے بیچ ملاقات اور وارتالاپ ہونی چاہیے. تو یہ ایک میسج جو مودی صاحب نے دینے کی کوشش کی کہ ہندوستان اب کوئی وہ اس طرح کا کوئی الائنس کا کوئی ایک ایسا خطہ نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کے لیے کوئی وہ کیری آن کرنے والی بات ہے، اور نہ ہی ہندوستان اس طرح سے کوئی ریلیشن چاہتا ہے کہ جس میں ایسا لگے کہ آپ ایک سینئر پارٹنر ہو اور ہندوستان ایک کوئی چھوٹا پارٹنر ہو. تو یہ ایک جو ہے ڈپلومیٹک سگنل جو ہندوستان کی طرف سے دیا گیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئے ہیں، دونوں ہی بزنس مین جی، تو اکنامک فرنٹ پہ بھی کافی کچھ اس دورے میں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. ڈیفنس اور ٹیررزم کے اوپر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ امریکہ اور بھارت کے بیچ ہوئی ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں ان ملاقاتوں کا پالیسیز پہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی
جی ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے پروفیسر شمیم اختر لائن پر ہیں. شمیم صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں نریندرا مودی کی صدر اوباما سے ملاقات کو کس طرح دیکھا گیا؟ آپ بھی جانتے ہیں بھارت نے اپنا راکٹ بھیجا جو مارز کی آربٹ میں داخل ہوا، اور جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے ان کی دفاعی صلاحیتیں بھی بڑھ گئی ہیں. دیگر یہ کہ نریندرا مودی کی ملاقات سے، یعنی امریکہ آنے سے، ان کو معاشی طور پہ بھی زیادہ فائدہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو پاکستان کیسے دیکھ رہا ہے؟
دیکھیے کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ امریکہ کے بھارت کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے بھارت کے چین سے بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے، کیونکہ نریندر مودی کی اور چین کے صدر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو تو گو کے تعداد کے معاملے میں پیش رفت ہوئی، لیکن سرحد پہ جو تنازعہ تھا جوں کا توں رہا، اس سے ماحول ضرور مقدر ہوا. ہاں یہ میں کہوں گا کہ ان کی ملاقات بہت ہی کامیاب رہی، اور اس پہ تمام ایشیا کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ تیسری دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے تو امریکہ کے ہم پلا تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ہندوستان کے ساتھ کے لیے بڑی اہم ہے کہ صدر اوباما نے دو بار قصر ابیض میں مودی صاحب سے ملاقات کی، اور باوجود اس کے کہ ان کے خلاف امریکہ کی عدالت نے سمن بھی جاری کر دیا تھا اور سکھ اور کشمیری ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے تھے، یہ کہ بات جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حب الوطنی کا ثبوت تھا، اور ہر ملک کے شہریوں کو اپنے ملک کے ساتھ اسی طرح یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ویسی یکجہتی پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے وزیر اعظم متنازع ہو گئے ہیں، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جیسی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکتی.
بالکل صحیح ہے جی جی. شمیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے. ڈاکٹر منیش کمار، یہ بتائیے کہ چین اور بھارت کی جو سرحدیں ہیں ان پر بھی ایک تنازع چل رہا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو خبروں پہ خبر چھائی ہوئی ہے وہ ہے ہانگ کانگ میں جو احتجاج چل رہا ہے چین کے خلاف، اس کو بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے دو تین باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں. ایک جو شمیم صاحب نے کہا کہ جو چائنیز پریمیئر کا جو وزٹ تھا وہ بارڈرز پہ جو کچھ ہوا اس کو لے کر کے تھوڑا سا تنافر رہا، یہ بات اس طرح سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ جس طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو بارڈرز ہیں، ایل او سی کا جو ڈیمارکیشن ہے، جس طریقے سے وہ کلیئر ہے، ہماری ٹکڑیاں اور پاکستان کی ٹکڑیاں جس طرح سے بالکل وہ جانتی ہے کہ ان کی پوزیشنز کہاں تک ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کون سا نو مینس لینڈ ہے، اس طریقے سے میک مورن لائن پہ ہمارے جو ڈیمارکیشنز ہیں وہ فکسڈ نہیں ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس لیے جو بارڈر میں ہمارے بہت سارے متر ہیں، جو فرینڈس ہیں، جو آرمی میں ہیں، جنہوں نے ان علاقوں میں ڈیوٹی کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے آرمی کے نہ چائنیز آرمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ کدھر ہے، نہ ہی انڈین آرمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ
نہیں. لیکن ڈاکٹر منیش یہ بتائیے، ہانگ کانگ کے احتجاج کو بھارت کس طرح دیکھ رہا ہے؟
دیکھیے بھارت میں ایک بڑا ورگ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہانگ کانگ میں جس طرح سے جو پردرشن ہو رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں بھی جس طرح سے کچھ لوگ جو ہے اتنے دنوں سے وہاں پہ آندولن چل رہا ہے، تو کچھ لوگ ڈیموکریسی کے پیروکار ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے مودی سرکار کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو رویہ ہے بزنس کو لے کر کے، دے ول ناٹ ڈو اینی تھنگ کہ جس سے جو ہے چین کے ساتھ ان کے آپسی جو اکنامک ٹائز جو ہے وہ اس پہ جو ہے کوئی پرابلم آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سرکار کے طور پہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ضرور ایک لوگوں کے بیچ ایک یہ ہے کہ ایک سیکشن ہے ہندوستان میں جو چاہتا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی پاکستان میں بھی آئے، ہانگ کانگ میں بھی آئے، چین میں بھی آئے، تبت میں بھی آئے، تو یہ چیز ہے.
اچھا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار اور پاکستان سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ کو، امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا کو، اور ابتدا میں تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد، یو ایس پاکستان ڈیموکریسی فورم کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل، اور یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان. اس پروگرام کے لیے ہماری انجینئر تھیں زینب عبدالرحمن، پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.